الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ اشاع فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں کس لیے بھیجا ہے؟ جب تک یہ مقصد نہیں ہوگا ہماری زندگی کا، تو ہماری زندگی کے حرکات سکنات میں تقویٰ پیدا نہیں ہو سکتا. جب تک ہم اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو کس لیے پیدا کیا ہے، اس وقت تک ہماری زندگی تقویٰ میں نہیں گزر سکتی. اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کی مرضی کے ساتھ جینا اور اس کی مرضی پر مرنا اور اپنے نفس کی خواہشات کا خون کرنا، یہ ساری نعمتیں جب ملتی ہیں جب انسان اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں چند دنوں کے لیے بھیجا ہے. اس کے بعد موت دے کر جنازے کو کفن میں لپیٹ کر قبر میں سلا دیتے ہیں، پھر واپسی کی اجازت نہیں ملتی کہ انسان اپنے نفس کو بہلانے والے ان تماشوں اور کھیلوں کو دوبارہ دیکھ لیں. دل کے بہلانے کے سامان چاہے مال ہو، چاہے جاہ ہو، چاہے بزنس ہو، چاہے حسینوں کی شکلیں ہوں، چاہے ٹی وی ہو، انٹرنیٹ ہو، رومانٹک کی دنیا ہو، یعنی دل کے بہلانے کے جتنے بھی سامان ہیں قبر میں جانے کے بعد وہ سب چھین لیے جاتے ہیں. اگر یہ سامان ہمارا مقصد ہوتا تو اللہ تعالی ہمیں موت ہی نہ دیتا. اگر ہمیں اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہوتا کہ جاؤ دنیا میں رہو، رنگ رلیوں میں مست رہو، تو پھر اللہ ہمیں اس مقصد سے الگ کیوں کرتا؟ کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اگر یہ دنیا کی ساری نعمتیں ہماری مقصد ہوتا، بڑے بڑے گھر بنانا، گاڑیاں جمع کرنا، بینک بیلنس جمع کرنا، تو جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ قبر میں جانی چاہیے، کیونکہ مقصد یہی ہے. تو جب مقصد ہمارا یہ نہیں ہے تو انسان کی کوئی شے اس کے ساتھ نہیں جاتی. ایک بزرگ فرماتے ہیں، مال اور اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں، جز عمل قبر میں کوئی بھی تیرا یار نہیں، کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خبردار نہیں. تو یہ سب چیزیں دوستو، جس شخص نے ان چیزوں سے دل لگایا، ان کو بہلانے کا سامان رکھا اور ان کے فوت ہو جانے سے دل غمگین ہو جاتا ہے، تو سمجھے کہ اس شخص کا تعلق مع اللہ کمزور ہے. اس شخص نے ایسی چیز سے دل لگایا ہے کہ جو فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور ایسی ذات سے اگر دل لگاتا جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جس میں فنا کبھی نہیں ہونے والا، تو یہ شخص کو کبھی پچھتاوا نہیں ہوتا. اللہ والے جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کو غم نہیں ہوتا دنیا کے چھوڑنے کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ان کو یہ بشارت دیتے ہیں، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي، کہ ان کو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ جب دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو بشارت دیتے ہیں کہ دنیا کے چھوٹنے کا غم نہ کرو، اور آئندہ جو قیامت کے ہولناک مناظر ہوں گے اس کی بھی فکر نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں رہ کر انہوں نے اللہ کو حاصل کر لیا. اور اللہ تعالیٰ ایسے ہمارے دوست ہیں کہ جو با وفا ہیں، ہر وقت بندے کے کام آتے ہیں. دنیا میں جس کا دوست جتنا زیادہ قیمتی ہوتا ہے اس کی قیمت بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیسے کمیشن کا دوست ہے تو اس کی قیمت بڑھ گئی، اور ایک بنگی کا دوست ہے تو اس کی قیمت گر گئی، کیونکہ جمعدار کی قیمت نہیں ہے، کمیشن کی قیمت ہے، اس لیے کمیشنر کے دوست کی قیمت بڑھ گئی. اسی طرح بادشاہ کا دوست بہت قیمتی شخصیت ہوتی ہے، یہ بادشاہ کا دوست ہے. تو جو اللہ کا دوست ہوگا تو اللہ سے بڑھ کر دنیا اور آخرت میں کوئی چیز نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر دونوں جہاں میں کوئی قیمتی ذات نہیں ہے. جب اللہ سے بڑھ کر دونوں جہاں میں کوئی دوسری ذات نہیں ہے، تو اسی سے اس کے اولیاء کی اور اپنی مٹی کی قیمت سمجھ لیں. اگر اس مٹی کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر مٹی کر دیا تو یہ مٹی قیمتی ہو گئی، اور اگر دنیا کی رنگ رلیوں میں اور حسینوں پر فدا کر دیا تو یہ مٹی بے قیمت اور ضائع ہو گئے۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر نفس کی خواہش پر نہیں چلوں گے تو کیا پاؤ گے، زندگی بے کیف اور پھیکی ہو جائے گی۔ حالانکہ اس سے تمہاری زندگی پھیکی نہیں ہوگی، بے کیف نہیں ہوگی، بلکہ اپنی خواہشات کو اللہ کے راستے میں مٹی کر دینے سے تمہاری مٹی قیمتی ہو جائے گی، کیونکہ تمہاری مٹی جس چیز پر فدا ہو رہی ہے وہ بہت قیمتی ذات ہے، اتنی قیمتی ذات ہے جس کا کوئی مثل نہیں ہے۔ جو اللہ پر مرتا ہے اس کی موت سارے عالم کی حیات سے افضل ہے، جو خدا پر مر جائے، جو اپنی بری بری خواہشات کو اللہ پر فدا کر دے اور اللہ کی مرضی پر راضی رہے، دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے دے، دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے دے، لیکن اللہ کا حکم نہ ٹوٹے۔ چچا زاد بہنیں، خالہ زاد بہنیں، پھوپھی زاد بہنیں، ماموں زاد بہن اور بھائی کی بیوی جس کو بھابھی کہتے ہیں، شریعت میں ان سب سے پردہ ہے۔ یہ لوگ کہیں کہ بھائی تم ہم سے بات چیت نہیں کرتے ہو، ہمارے سامنے نہیں آتے، یہ کیا باہر باہر سے آئے کمرے میں کھا کر غیروں کی طرح چلے گئے؟ کیا آپ غیر ہو گئے ہیں؟ آپ تو ہمارے سگے چاچا کے بیٹے ہیں، میرے چچا زاد بھائی ہیں، جب تم نہیں آتے، دیر ہو جاتی ہے تو دل تڑپنے لگتا ہے۔ اب آپ کا دل کیسا ہو گیا ہے؟ اللہ کا حکم توڑ کر ان کے سامنے آ گئے اور ان سے باتیں کرنے لگے، ان کا دل رکھ لیا، ان کو خوش کر لیا، لیکن یہ دھوکے یہ سوچیں کہ کس سے رشتہ ٹوٹا اور کس سے رشتہ جوڑا آپ نے۔ اللہ سے ٹوٹ گئے، مخلوق سے جڑ گئے اور ان سے باتیں کرنے لگے، لیکن آپ نے یہ نہ دیکھا کہ اللہ کے حکم کی قیمت زیادہ ہے یا اس لڑکی کی قیمت زیادہ ہے۔ چاہے چچا کی بیٹی ہو، بھابھی ہو، یا کوئی بھی ہو، یا کسی کا لڑکا ہی ہو جس کی داڑھی مونچھ نہ آئی ہو، اس کی طرف نفس کا میلان ہو رہا ہو، تو یہ میلان اور نفس کی خواہش پر چلنا اللہ کے غضب اور قہر کی مستی ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ کا یہ شعر نہایت ہی سبق دیتا ہے۔ شاہ محمود نے ایاز سے کہا کہ ایک موتی توڑ دو۔ شاہ محمود نے اپنے ایک وفادار، اس کا وزیر تھا، اس کا نام تھا ایاز، تو اس نے حکم دیا، اس کے 65 منسٹر تھے، ان سب کو حکم دیا کہ یہ قیمتی موتی ہے، خزانے کا، شاہی خزانے کا قیمتی موتی ہے، اس کو توڑ دو۔ تو جتنے بھی 65 منسٹر تھے سب نے انکار کر دیا کہ اتنا قیمتی موتی، بے مثل موتی ہے، خزانے میں ایسا کوئی قیمتی موتی نہیں ہے۔ آپس میں مشورہ کیا کہ بادشاہ کے خزانے میں ایسا موتی نہیں ہے، اسے مت توڑنا، بادشاہ جو ہے وہ امتحان لے رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہمیں پٹوا دے۔ تم ناراض تھے، تم نے میرے حکم کو دیکھا، میرا قیمتی موتی نہیں دیکھا، تمہارے پاس عقل تو تھی، دماغ تو تھا، تو تم نے عقل کیوں نہیں استعمال کی؟ ہمارے خزانے میں ایسا قیمتی موتی نہیں ہے، بس ہم نے حکم دیا اور تم نے توڑ دیا۔ تو انہوں نے موتی توڑنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے ان سب کو انعام دیا اور شاباش، تم بہت وفادار ہو کہ ہمارے خزانے کا بے مثل موتی ہمارے حکم کے باوجود نہیں توڑا، تم خزانے کے موتی کی حفاظت کرنے والے ہو۔ سب وزیر اس انعام پر مست ہو گئے۔ بتائیے، اب امتحان سخت ہو گیا نا، جب گناہ پر انعام ملنے لگے، جب گناہ میں مزہ آتا ہے، جبھی تو امتحان کا پرچہ سخت ہوتا ہے۔ اگر گناہوں میں مزہ نہ آتا تو پھر امتحان کا پرچہ ہی کہاں رہتا؟ کہتے ہیں کہ گناہ میں بہت مزہ آتا ہے۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گناہ میں مزہ آنا یہی تو امتحان کا پرچہ سخت ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو ایسی عقل عطا فرمائے، ایسی سمجھ عطا فرمائے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کو دیکھتے رہیں کہ مالک کس بات سے خوش ہوتے ہیں اور کس بات سے ناراض ہوتے ہیں۔ جس بات سے وہ خوش ہوتے ہیں اس کو ہم ہمت کر کے کر لیں، اور جس بات سے اللہ ناراض ہوتے ہیں چاہے اس میں کتنا ہی مزہ کیوں نہ آئے، ہم مزے کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آپ نے اس عارضی مزے کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور قرب کا غیر فانی مزہ عطا فرمائیں گے. نیم جان بستان دو سب جان دہیز. آپ نے اللہ کے راستے میں آدھی جان اللہ کو دی. جب انسان گناہ چھوڑتا ہے تو لگتا ہے کہ اس کی آدھی جان نکل رہی ہے, لیکن اس کے بدلے میں وہ اللہ تعالی 100 جانیں عطا فرماتے ہیں. آدھی جان آپ نے اللہ پہ دی, اس کے بدلے میں اللہ 100 جانیں عطا فرماتے ہیں. آپ نے اللہ کے راستے میں کانٹا دیا, اس کے بدلے میں اللہ تعالی گلستان کے گلستان عطا فرماتے ہیں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو جب یہ دیکھیں کہ گناہ کے اندر انعام ملنے لگے تو سمجھے کہ امتحان کا پرچہ سخت ہو گیا ہے. اگر گناہوں میں وزن نہ آتا پھر امتحان کا پرچہ کیا ہوتا؟ تو میرے شیخ فرماتے تھے اس لیے کہ کڑوی جب انسان نیم کی پتی کیوں کھاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ کڑوی ہوتی ہے, لیکن جب سانپ کاٹ لیتا ہے تب نیم کی پتی میٹھی معلوم ہوتی ہے. جس کو شیطان کاٹ لیتا ہے, اللہ کے غضب اور اللہ تعالی کے قہر کا نشہ جس پر چھاتا ہے, اس کو فانی صورت بہت اہم نظر آتی ہیں. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اش شراب قہر چو مستی دہد, نیس ہارا صورت ہستی دہد. جب اللہ کسی کو اپنے عذاب کی مستی دیتا ہے جس کا نام شراب قہر ہے, جب خدا کسی کو شراب قہر پلاتا ہے, شراب قہر کے مزے میں مست کرتا ہے, یعنی فانی سڑنے گلنے والی صورتیں جس کی قبروں میں فنا ہونے والی ہیں ان کی اہمیت کو اتنا زیادہ کر دیتا ہے کہ شریعت کے حکم کو پسے پش ڈال دیتا ہے اور مستقبل کو بھول جاتا ہے کہ قبر کی زندگی, قیامت کی زندگی, قیامت کے دن پیشگی, دوزخ کی آگ کو بھول جاتا ہے. حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, عشق بتا میں اسعاد کرتے ہو فکر راحت, دوزخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خواب گاہیں. اے اسد, تم حسینوں کے عشق میں راحت اور آرام تلاش کرتے ہو, سمجھتے ہو کہ مزیدار زندگی ملے گی, خدا کے عذاب کے اعمال میں تم سکون قلب تلاش کرتے ہو. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, پر ایمان لانے والوں, کیا ہمارا ایمان نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن پاک میں, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کرے ہمارے دل میں یہ باتیں اتر جائیں. ایسی ہمارا ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے, 100 فیصد سے بھی بڑھ کر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اسے قرآن کا جز سمجھتے ہیں ہم, اللہ کے کلام کی آیت سمجھتے ہیں اس کو. اس وقت ہمارے ہوش کہاں ہوتے ہیں میرے دوستوں, کہ جب ہم یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری ہی یاد میں دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے, تو اس وقت ہمیں یہ کیوں نہیں یاد رہتا ہے یہ بات؟ جب ہم گناہ کرتے ہیں, گناہ میں مزہ تلاش کرتے ہیں اور گناہ کی مستیاں ہمارے سر پہ سوار ہوتی ہیں, اس وقت ہمیں اس آیت کا مراقبہ کرنا چاہیے کہ میں مزے کہاں تلاش کر رہا ہوں, میں اطمینان و سکون کہاں تلاش کر رہا ہوں, اور میرے اللہ نے اطمینان اور سکون کہاں رکھا ہوا ہے. اللہ تو فرماتے ہیں کہ بندو, میں نے پیدا کیا ہے, میری یاد میں تجھے اطمینان حاصل ہوگا. نہ یوٹیوب سے ہوگا, نہ فیس بک سے ہوگا, نہ دوستیاں لڑانے سے ہوگا, نہ جتنے بھی لائکس آپ کے آ جائے اس کے اوپر یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ, اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, اور ذکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ تسبیح لے کے ذکر کر لیا بس, سر سے لے کے پاؤں کے ناخن تک, سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہم اللہ کے ذکر میں غرق ہو جائیں, تب ہمیں اطمینان کامل حاصل ہوگا. اگر کوئی بھی ہمارا جسم کا عضو اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے تو ہمیں اطمینان کامل حاصل نہیں ہو سکتا. اور جس شخص نے بھی اللہ تعالی کو چھوڑا اور غیروں سے دل لگایا اور غیر اللہ میں اطمینان تلاش کیا, واللہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اٹھا کر سر تمہارے آستان سے, اٹھا کر سر تمہارے آستان سے, زمین پہ گر پڑا میں آسمان سے. جس نے اللہ کا در چھوڑ دیا, اللہ کو چھوڑ دیا, تو وہ شخص کہاں اطمینان پا سکتا ہے؟ میرے شیخ فرماتے تھے, بیت اللہ کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ گم ہو گیا. بیت اللہ میں ساری ماں نے اس بچے کو گود میں لیا, لیکن وہ بچہ چلاتا رہا, روتا رہا, کیونکہ اس کو اصلی ماں کی گود نہیں ملی تھی. جب اس بچے کو اٹھایا گیا اور دکھایا گیا تو اس کی جو کالی کلوٹی ماں تھی وہ آئی, جب اسی بچے کو اس نے گود میں لیا تو بچے نے اپنی ماں کی گود پہچان لیا, اور ماں کو پہچانتے ہی بچہ جو خاموش ہو گیا. میرے شیخ فرماتے تھے کہاں ہم سکون تلاش کرتے ہیں, حرام کاریوں میں, گندے گندے پروگراموں میں, انٹرنیٹ پہ, ٹی وی پہ, وی سی آر پہ, سینما میں, اور بدماشیوں کے اڈے میں, اور اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, کیسی کیسی جگہوں سے ہم سکون تلاش کرتے ہیں. دوستو یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے, مسلمان کو تو اللہ تعالی نے اطمینان اور سکون عطا فرما دیے ہے اپنی یاد میں. جب بندے کو سکون و اطمینان چاہیے بس جان ماز بچھاؤ, تسبیح ہاتھ میں لو, اللہ کا نام لو, فوراً دل میں ٹھنڈک شروع ہو جائے گی. یہ تو کفار کا شیوا ہے, کفار جو ہیں وہ تلاش کرتے ہیں, اس لیے جگہ جگہ تفریح گاہیں بنائی ہوتی ہیں اور اپنے پیسے جو ہے اسپینڈ کرتے ہیں, اور جگہ جگہ وہ یعنی ویکیشن پہ جاتے ہیں, اور کبھی اس پہاڑوں میں جاتے ہیں, کبھی اس سیرگاہ میں جاتے ہیں, کبھی اس ملک میں جاتے ہیں, کبھی یہ پروگرام دیکھتے ہیں, کبھی وہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, کبھی یہ مووی دیکھ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو اطمینان و سکون حاصل نہیں ہے, وہ سب سکون کی تلاش میں رہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہیں کہ جو اللہ پہ ایمان لائے ہیں, ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان فرما دیا ہے کہ میرے بندو جب تجھے ہماری یاد ستائے بس اتنا ہے کہ وضو کرو, دو رکعت نماز پڑھو, جان نماز پہ بیٹھو, اور تسبیح ہاتھ میں لو اور ہمیں یاد کرو. جب اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھتے ہیں تو پھر کیا مزہ آتا ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں ان کا ذکر کرتا ہوں تو بہار کائنات, ساری کائنات کی بہاریں جو ہیں میرے قدم چومتی ہیں. جب میں دل کے ساتھ اللہ کا نام لیتا ہوں, مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ اینچے اللہ 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 اللہ, میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے, اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نام اونچو بر زبانم میر ود, نام اونچو بر زبانم میر ود, ہر بونے منہ آزاسل جوئے شود. اللہ اکبر. اے اللہ جب آپ کا نام میں اپنی زبان سے لیتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پورا جسم میرا جو ہے وہ شہد کا دریا بن گیا ہے. تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ تو ہماری حیات ہے, لیکن وہ شخص جو اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا تو وہ اللہ کی یاد میں مشغول تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں ابصارہم, اے میرے بندو آنکھوں کی حفاظت کرو, آنکھوں کی حفاظت کرو, چچا زاد بہنوں سے, ماموں زاد بہنوں سے, پھوپھی زاد بہنوں سے, اپنے بھائی کی بیوی سے, نامحرم عورتوں سے. اور اگر میرے شیخ فرماتے ہیں مولوی صاحب حافظ صاحب بھی شرعی پردہ نہیں کرتے تو بہت رونے کا مقام ہے, اور ان عورتوں میں بھی اس کی عزت نہیں ہوتی, اس کی ذات بدنام رہتی ہے. کم بخت نام کا حافظ ہے, نام کا مولوی ہے, اگر اس کے دل میں خوف خدا ہوتا تو نامحرم عورتوں سے گپے نہ لگاتا, تو ان عورتوں کی نظروں میں بھی اس کی قیمت گر جاتی ہے, جبکہ تقوی میں عزت ہی عزت ملتی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, سب سے زیادہ عزت انہی کو ملتی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. جب کوئی کسی کو بری نظر سے دیکھتا ہے, خصوصاً داڑھی والا, تو عورتیں آپس میں کہتی ہیں کہ دیکھو اس ملا کو داڑھی کی آڑ میں کیا کر رہا ہے, دہاڑی لگا رہا ہے, داڑھی کی آڑ میں دہاڑی لگا رہا ہے. یہ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے کہ داڑھی کی آڑ میں دہاڑی لگا رہا ہے. تو دوستو اس کا مطلب یہ نہیں کہ داڑھی نہ رکھو, ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر داڑھی رکھنے میں یہ پریشانی ہے تو اسے اڑا ہی دو, نہ رہے گی, نہ رہے گا بانس, نہ بجے گی بانسری, تو داڑھی کو اڑا دو اور بانسری بجاؤ. ہرگز ہرگز ایسا مت کرنا, کسی مسلمان کو اس کی اجازت نہیں ہے. داڑھی منڈانا الگ گناہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھ کے گناہ کرنا اچھی بات نہیں ہے, داڑھی منڈانا ایک الگ گناہ ہے, اور جو آپ گناہ کر رہے ہیں اس کا وبال الگ ہے, ڈبل گناہ ہو جائے گا. بد نظری کرنا الگ گناہ ہے. جو داڑھی رکھے گا اس کو داڑھی رکھنے کا اس زمانے میں 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. داڑھی رکھنے کا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. حدیث پاک میں آتا ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی, جب تک جبکہ زمانے میں سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, تو جو اس سنت کو زندہ کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اور داڑھی بھی اپنی خواہش سے نہیں, سنت کے مطابق تینوں طرف سے, دائیں طرف سے, بائیں طرف سے, ٹھوڑی کے نیچے سے ایک مشت اپنی داڑھی, اپنی مشت ہو ایک مشت, وہ بھی اپنی مٹھی, تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے. اور داڑھی کا بچہ جو ہے یہ لبوں کے نیچے جو ہوتا ہے اس کو داڑھی کا بچہ کہتے ہیں, یہ رکھنا بھی واجب ہے. اگر وہ بدتمیزی کرتا ہے تو اس کا گناہ الگ ہوگا, لیکن اس سے داڑھی رکھنے کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی, اور داڑھی رکھنے کی برکت سے انشاءاللہ رفتہ رفتہ بدنظری اور ہر گناہ چھوٹ جائے گا. کہتے ہیں کہ بھائی داڑھی رکھ کے گناہ ہو جاتے ہیں ہم سے, اس لیے داڑھی ہم اتار دیتے ہیں. میرے شیخ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ بالکل ہی داڑھی کو اڑا دو آپ. داڑھی ایک خیر ہے, ایک نیکی ہے, ایک بلائی ہے, تو ہر بلائی دوسری بلائی کو کھینچے گی. داڑھی رکھنے سے انشاءاللہ تعالی رفتہ رفتہ آپ کے جو اور گناہ ہیں وہ بھی چھوٹ جائیں گے. تو داڑھی کا مڈانا یا کترانا جائز نہیں ہے, ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے. جیسے عید کی نماز, بقرا عید کی نماز, وتر کی نماز واجب ہے, اس پہ چاروں ائمہ کا اجماع ہے. اگر کسی امام کے نزدیک بھی داڑھی مڈانے کی گنجائش ہوتی تو میرے دوستوں ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ گنجائش پہ عمل کیا ہے, اور ہمیشہ دوستوں کے لیے گنجائش پہ ہی عمل کروایا ہے. لیکن اس میں کسی کی طرف سے بھی گنجائش نہیں ہے, چاروں ائمہ کا متفق طور پر یہ فیصلہ ہے کہ داڑھی مڈانا حرام ہے. اور داڑھی ایک مٹھی اللہ کے ہاں جو قبول ہے داڑھی وہ ایک مٹھی ہے, ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھنا جائز نہیں ہے. تو اس کی تفصیل دیکھنی ہو کسی نے تو شیخ الحدیث صاحب حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے داڑھی کا وجوب, اور حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا رسالہ بھی مل جاتا ہے, اس میں بھی آپ یہ مسئلہ دیکھ سکتے ہیں. تو جب صحیح مسئلہ معلوم ہوگا تو مرنے سے پہلے پہلے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں گے, اور جب مسئلہ ہی نہیں معلوم ہوگا تو مرتے مرتے بھی حجام کو بلائیں گے. میں شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بقائے ہاسپٹل میں ایک شخص مر رہا تھا, آکسیجن لگی ہوئی تھی, اس کے بیٹے کو امریکہ فون کیا گیا تو وہ امریکہ سے آ گیا. ایئرپورٹ پر آیا تو اس کے ابا کا دل بند ہو گیا, یعنی موت آ گئی. تو اس نے دیکھا کہ ابا کے 4-6 دن سے داڑھی نہیں مڈائی گئی تھی, تو اس نے دیکھتے ہی کہا کہ ابا کی شکل کیسی ہو گئی ہے. سب نے کہا کہ خبردار اب کچھ مت بولو, اب یہ مر گئے ہیں. کہا کہ کچھ نہیں, میں حجام کو بلاؤں گا اور ابا کی داڑھی مڈواؤں گا. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اس شخص نالائق بچے نے اپنے ابا کو اسی حالت میں داڑھی مڈا کر اس اپنے باپ کو قبر میں دفن کیا. اس نے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو امریکہ پڑھانے کا اور اولاد کو دین نہ سکھانا سکھانے کا انجام ہے. دین سکھایا نہیں ہے اولاد کو, دنیا کی تعلیم کی اتنی فکر لگی ہوئی ہے, اتنی فکر لگی ہوئی ہے کہ باپ اپنی جائیداد بیچ کر دنیا کی تعلیم دے رہے ہیں, ماں اپنی زیور بیچ کر بچے کو باہر بھیج رہے پڑھانے کے لیے, لیکن دین کے معاملے میں اتنے کمزور ہیں ہم کہ بچوں کو دین نہیں سکھاتے ہم. ایک شخص آئے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور کہا کہ حضرت میرا بچہ بہت نافرمان ہے, ان کو ماں باپ کے حقوق سکھا دیں, ان کو ماں باپ کے حقوق بتائیے. تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ نے کبھی اپنے بچے کو اللہ کے حقوق سکھائے تھے؟ نہیں حضرت, کبھی نہیں سکھائے. تو جب آپ نے اپنے پالنے والے کے حقوق نہیں سکھائے تو آپ تو متولی ہیں, آپ نے جب اس کو اللہ کے حقوق نہیں سکھائے تو آپ کے حقوق کیسے ادا کرے گا یہ. اس لیے میرے دوستوں بچوں کو دین سکھانا چاہیے, اللہ والوں کی مجلس میں لے جانا چاہیے. اگر ان کو نہ بھی کچھ سمجھ میں آئے لیکن اس ماحول میں بیٹھیں گے, باتیں سنیں گے, اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کان میں پڑے گا. فرشتوں کے یہاں یعنی فرشتے گھیرے ہوتے ہیں ایسی مجلسوں کو, جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ مجتمع قوم ایسی قوم کوئی قوم ایسی جمع نہیں ہوتی کہ اللہ حفت علیہم الملائکہ, کہ فرشتے ایسی قوم کو ایسی مجالس کو گھیر لیتے ہیں، ونزلت علیہم السکینہ، اور ان کے اوپر سکینہ نازل فرماتے ہیں، اور بھی بہت سارے انعامات ہیں۔ میرے شیخ نے فرمایا کہ ایسی مجلس میں ہم جب لے کے جائیں گے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی، دوسری بات یہ ہے کہ نیک لوگ ہوں گے، ان کی صحبت ملے گی، تیسری بات یہ ہے کہ فرشتوں کی صحبت بھی میسر ہوگی، کیونکہ فرشتے ایسے مجلس کو گھیرے ہوتے ہیں۔ تو میرے شیخ نے فرمایا کہ ایک صاحب کو منع کیا بیواؤں کی خدمت سے کہ وہ بیواؤں کی خدمت نہ کریں، اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ اس بات کی وضاحت کر دیجئے تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو، کیونکہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ بیواؤں کی خدمت کرنے کا ثواب جہاد کے برابر ہے۔ تو وہ مشورے فرمایا کہ وہ مشورہ میں نے ایک واقعہ کے تحت دیا تھا کہ ایک نوجوان ایک بیوہ کی خدمت کرتا تھا، وہ بیوہ اس نوجوان کے عشق میں مبتلا ہو گئی اور اس سے گناہ کا تقاضا کرنے لگی۔ تو مقصد یہ تھا کہ ایسے جوان بیواؤں کی خدمت براہ راست نہ کریں، تم ان کے پاس اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو بھیج دو، ایسی بیواؤں سے براہ راست بات چیت بھی نہ کرو۔ لیکن بعض اوقات وضاحت کرنے میں کسی وجہ سے تھوڑی سی کمی رہ جاتی ہے، تو اس نے فرمایا کہ خود براہ راست بیواؤں کی خدمت نہ کریں، اپنی بیوی کے ذریعے سے یا اپنی ماں کے ذریعے سے ان کی جو ہے خدمت کر لیں۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتی تھی، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ اب فتنے کا زمانہ آ گیا ہے، لہذا خواتین کو روک دیا جائے کہ وہ مسجد میں نہ آئیں۔ خواتین کو مساجد میں جا کر نماز سے جمعہ پڑھنا یا تراویح پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے قریب ہے۔ ایک بڑے مفتی صاحب کا فتویٰ کتاب میں چھپا ہوا ہے، جس کو چاہے وہ دیکھ سکتے ہیں، علماء سے پوچھ سکتے ہیں۔ حالات بدلنے سے مسائل بدل جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود حیات ہوتے اور اس وقت کے حالات اور فتنے دیکھتے تو آپ خود منع فرما دیتے، لہذا بیواؤں کی خدمت میں اتنا ہی ثواب ہے۔ لیکن اگر وہ بوڑھی ہے، 70 سال 80 سال کی ہے، دانت منہ سے نکلے ہوئے ہیں، گال پھچکے ہوئے ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، ان کو دیکھ کر آپ کے دل میں کوئی خیال نہیں پیدا ہوتا، نانی اما کی بھی نانی اما معلوم ہوتی ہے، تو اس کی خدمت کر سکتے ہیں براہ راست۔ لیکن اگر میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ شادی کے قابل ہے اور جوانی کے تقاضے ہیں اور ڈر ہے کہ کہیں گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے تو اس کو شادی کرنا واجب ہے بیواؤں کو۔ یہ نہیں ہے کہ نوجوانوں سے خدمت لیتی رہیں اور شادی نہ کریں، جن کی عمر شادی کے قابل ہے ان کو شادی کرنی چاہیے، پھر بھی اگر رشتہ نہیں ملتا ہو تو اس کے پاس اپنی ماں کو بھیجو، بیوی کو بھیجو، بہن کو بھیجو، اس کی بیوہ سے پوچھ لو کہ کوئی چیز منگوانی ہو تو لے آؤں، خود براہ راست اس سے رابطہ نہ کریں، بات چیت نہ کریں، ورنہ فتنے کا راستہ کھلے گا۔ تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شاہ محمود کے واقعہ کہ سبق حاصل کرنا چاہیے، ہم بھی سبق حاصل کریں اور آپ بھی سبق حاصل کریں کہ شاہ محمود نے پہلے اپنے 65 وزیروں کو حکم دیا کہ موتی توڑ دیں، سب نے انکار کر دیا کہ ایسا نایاب اور بے مثل موتی ہم نہیں توڑ سکتے۔ बादशाह हमारा इम्तिहान ले रहा है, बाद में हम हमी को डांटेगा। शाह ने भी कहा कि तुम बड़े वफादार लोग हो और सबको एक एक जोड़ा इनाम दिया और एक दौलत दी, उनको पैसे दिए, लेकिन असल में सब फेल हो रहे थे। आखिर में असली बावफा आशिक आया जिसका नाम अय्याज था। बादशाह ने अय्याज से कहा कि अय्याज इस मोती को तोड़ दो। अय्याज ने कहा कि बहुत अच्छा हुजूर, और एक पत्थर उठाया, उस मोती को चुकना चूर कर दिया। फैसल वजीरों ने चिल्लाकर कहा कि ईचे पे बाकी वल्लाह काफिर अस्त, ये अय्याज तो बहुत बेबाक है, वल्लाह ये तो काफिर यानी नाशुकरा है। शाह महमूद ने कहा कि अय्याज बताओ तुमने मेरा मोती क्यों तोड़ा जिसका मिसल खजाने में नहीं था? क्या ये फैसल वजीर बेवकूफ थे, उन्होंने नहीं तोड़ा तो तुमने क्यों तोड़ दिया? अब तुम इन वजीरों को इसका जवाब दो, क्योंकि तुम इस वक्त इन वजीरों की नजर में बेवफा हो रहे हो, लेकिन मेरी नजर में तुम बावफा हो। लेकिन मैं अपनी जबान से तुम्हारी कीमत नहीं बताना चाहता, तुम खुद बताओ कि तुमने ये मोती क्यों तोड़ा? अय्याज ने कहा मुफ्त अय्याज ए मोहतरामे नामवर अम्र शाह बेहतर बकीमत यहाँ गोहर। अय्याज ने कहा ए मुअज्ज़ज़ वज़ीरो शाह के हुक्म के यानी शाह के हुक्म के बावजूद शाह का बेमिसल मोती न तोड़ने वालों और इनाम याफ्ता लोगों, तुमने जो मोती नहीं तोड़ा तो तुम नाफरमान हो, तुमने शाह के हुक्म की कीमत नहीं समझी। उसने वजीरों से एक सवाल किया कि बताओ शाही हुक्म ज्यादा कीमती है ये मोती ज्यादा कीमती है? अब सोच लो चचाजाद बहने चचाजाद बहने चचाजाद भाई ज्यादा कीमती है या अल्लाह का हुक्म ज्यादा कीमती है? या गुज़ू मिन अबसारिहिम का हुक्म ज्यादा कीमती है? अपनी निगाहों को बचा के रखो, ये हसीन शक्लें ज्यादा कीमती है क्या? निगाहों को बचाने में बेतकल्लुफी से बातचीत भी शामिल है, ये थोड़ी के नजर नीचे किए रहो और बातें करते रहो। देखो नबी की बीवियां जहां कुरान उतर रहा है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, उनको हुक्म हो रहा है कि ऐ नबी की बीवियों सहाजब सहाबा से बात करो तो पर्दे से बात करो। बस अनुराब साहबा को हुक्म हो रहा है कि नबी की बीवियों से बराह रास्त बातचीत मत करो, अगर ये तुम्हारी माए हैं, लेकिन अगर तुमको कोई जरूरत की कोई चीज लानी हो मंगवानी हो तो तुम पर्दे के बाहर से सवाल करो। नबी की बीवियों को हुक्म दिया गया है फला यखदा नबिल कौल फयतमा लदी फी कल्बिही मरज, अपनी आवाज में नरमी ना आने देना। औरतों की आवाज में जो कुदरती नजाकत है वो नरमी ना आने देना, आवाज को बतकल्लुफ भारी करके बात करना चाहिए। फैत में अन्य रीति कल भी ही मारा अल्लाह फरमाते हैं अगर तुम नजाकत वाली आवाज से बात करोगी तो जिनके दिल में मर्ज है उनमें गुनाह का लालच पैदा हो जाएगा। इसलिए औरतों को बतकल्लुफ अपनी आवाज भारी करके अगर किसी नामहरम से बात करनी हो तो अपनी आवाज कुदरती आवाज से बात न करें, अपनी आवाज को भारी करके आवाज करें ताकि किसी किस्म के कोई गुनाह के ख्याल दिल में पैदा ना हो। आज में दोस्तों हमारा मुंह है इस काबिल है, बाद में कहते हैं कि हमारा दिल पाक है नजर और नजर भी साफ है हमारी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली अपनी नजर के पीछे दूसरी नजर मत उठाओ, पहली अचानक नजर माफ है लेकिन दूसरी नजर माफ नहीं है। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को तो ये हुक्म हुआ, तो क्या हम लोग हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से ज्यादा पाक दिल लगते हैं जिनका ईमान ऐसा था कि खुद फरमाते हैं कि जब मैं कयामत के दिन जन्नत और दोजख को देखूंगा तो मेरे ईमान में कुछ इजाफा नहीं होगा। सैयदुल अंबिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत और बरकत के सदके में इतना ईमान मुझे दुनिया ही में हासिल है। तो जिनका ईमान दुनिया में ऐसा हो कि आखिरत देखने के बाद भी ईमान में इजाफा ना हो, उन लोगों के लिए तो हुक्म हो रहा है कि अली अगर औरतों पर अचानक नजर पड़ जाए तो माफ है लेकिन इन्हें दोबारा मत देखना। ऐसे ही औरतों के लिए भी हुक्म है, औरतें समझती हैं कि हमारी माफी है। تو عورتوں کے لیے بھی حکم ہے نظر کی حفاظت کا. یا غضوزنا من ابصارهن. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے, ایک مرتبہ وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیویوں حضرت میمونہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم دیا کہ پردے میں ہو جاؤ, احتاجبا فرمایا. تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ تو نابینا ہے یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا وہ نابینا ہے, تم تو نابینا نہیں ہو, کیا تم نہیں دیکھتی ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پردے کا یہ حال تھا دوستو. آج ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ صاحب ٹیلی ویژن پر تو تصویر نہیں آتی ہے, وہ تو عکس ہے. ارے دوستو, اگر کوئی دریا میں وضو کر رہا ہے, وہاں کوئی عورت پانی بھرنے آ گئی اور اس کی شکل جو ہے پانی میں آ رہی ہے, تو اس پانی کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے. لہذا یہ بہانے بازیاں کہ ٹیلی ویژن میں تصویر نہیں ہے عکس ہے, تو نامحرم کا عکس دیکھنا بھی حرام ہے. اگر کوئی ولی اللہ بھی تالاب میں وضو کر رہا ہے اور وہ کون سے ولی اللہ, مثلاً حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ وضو کر رہے ہیں اور پانی بھرنے کون آیا, رابعہ بصریہ, تو پانی میں ان کا عکس دیکھنا خواجہ حسن بصری کے لیے بھی جائز نہیں ہے, کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. یہ ایمان معمولی چیز نہیں ہے. ایسے لوگوں کا تعلق ماننا نہایت کمزور ہے جو اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے, جو غیر اللہ سے دل کو لگائے ہوئے ہیں, جنہوں نے لا الہ سے باطل خداؤں کو اپنے دل سے نہیں نکالا, آج ان کا الا اللہ نہایت کمزور ہے. دوستو معمولی بات نہیں ہے یہ. جو غیر اللہ سے دل کو لگائے ہوئے ہیں, جنہوں نے لا الہ سے باطل خداؤں کو اپنے دل سے نہیں نکالا, آج ان کا الا اللہ نہایت کمزور ہے. الا اللہ اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے جتنا لا الہ مضبوط ہوتا ہے. جتنا دل غیر اللہ سے پاک ہوگا اتنا ہی اللہ تعالی سے کیا ہوگا, دل ہمارا جڑتا جائے گا. آپ غیر اللہ سے بھاگتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے جڑتے رہیں, یہ ہے ففروا الی اللہ, کہ اللہ کی طرف بھاگو, یعنی غیر اللہ سے اللہ کی طرف بھاگو. جن کو سمجھتے ہو کہ ہمارے دل کو آرام دیں گے, واللہ یہ ہمارے دل کو بے آرام کر دیں گے. دل کو آرام سے رکھنا اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ اپنے بندوں کے دل کو آرام پہنچاتے ہیں اور چین سے رکھتے ہیں. سوائے اللہ کے دنیا بھر کی عورتیں, دنیا بھر کے دل کے بہلانے والے جتنے بھی سامان ہیں, یہ ہمارے دل کو آرام سے نہیں رکھ سکتے. اللہ تعالیٰ کا نام ایسا ہے کہ انسان جب اللہ کا نام لیتا ہے تو اس کے دل میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگنا چاہیے. ہر شخص کا غیر اللہ الگ الگ ہوتا ہے. جو چیز بھی ہمیں اللہ سے کسی درجے میں بھی دور کر رہی ہے, بس وہ ہمارا غیر اللہ ہے. اس لیے اس کی اصلاح کروانا, اس کو دل سے خالی کرنا ہے. اللہ اکبر. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. ہر قسم کی تمنا اے اللہ رخصت کر دی ہے, بس ایک بس آپ کی تمنا دل میں رہ گئی ہے. دل کو ہم نے خالی کر لیا ہے, غیروں سے دل کو خالی کر لیا ہے. اب جس کا گھر ہے بس وہ دل میں آ جائے, جس کا گھر نہیں ہے اس کو جانے دو, جس کا گھر ہے اس کو آنے دو. جس کا گھر نہیں ہے اس کو کیوں گھر میں بٹھائے ہوئے ہو, اور جس کا گھر ہے اس کو گھر سے باہر میں بٹھائے ہوئے ہو. دوستو کتنی بے وفائی ہے یہ. اللہ کا گھر ہمارا دل ہے, اسی دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات آتی ہے. اور جس دل کے اندر مردہ لاشی ہو, دنیا کی محبت ہو, غیر اللہ بیٹھے ہو, تو اس دل میں اللہ تعالیٰ کیسے آ سکتے ہیں؟ تو جس کا گھر ہے اس کو آنے دو, جس کا گھر نہیں ہے اس کو جانے دو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کو کون سا حق دیا گیا ہے, نعوذ باللہ, دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے. یہ کیسا انسانی حقوق ہے, یہ کیسے حقوق دیے ہیں کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے؟ میرے شیخ فرماتے تھے ارے ظالم تو انسانی حقوق کیا جانتا ہے، کھڑے ہو کر موتنے والے، تجھے تو پتا بھی نہیں استنجے کا طریقہ کیا ہے، قرآن کی مخالفت کرتا ہے، اللہ سے بڑھ کر انسانوں کو حق دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ جو شخص ابا سے بڑھ کر بچوں پر شفقت ظاہر کرے وہ شخص نالائق ہے، دھوکے باز ہے، 420 ہے، باپ سے بڑھ کر محبت و شفقت کوئی نہیں کر سکتا، وہ کتنا ہی بیٹا بیٹا کرے لیکن جو اصلی باپ ہے وہی اصلی شفقت کر سکتا ہے۔ تو اللہ ارحم الراحمین ہے، اس نے حق دیا ہے کہ دو عورتوں کی شہادت ایک مرد کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم قرآن کے اندر مذکور ہے، کہتے ہیں کہ آج غیر مسلموں کو ہم کیسے اسلام دے سکتے ہیں؟ ارے بھائی پہلے اپنا اسلام تو بچاؤ، غیر مسلموں کو اسلام دینے کے لیے ضروری تھوڑا ہے کہ اپنا ہی اسلام جو ہے وہ قربان کر دو، جہنم میں چلے جاؤ، خود جہنم میں جا کر بیٹھ جاؤ اور دوسروں کو جہنم جنت دلواؤ۔ اگر اسلام کسی کے سمجھ میں بھائی نہیں آتا تو اس سے کہہ دو کہ اللہ اور اللہ کے رسول تمہارے محتاج نہیں ہے، اگر تم کو ایمان لانا ہے تو قرآن پر ایمان لاؤ، دو عورتوں کی شہادت کو ایک مرد کے برابر سمجھو۔ آج مسلمان جو نام کے مسلمان ہیں وہ ایسے ایسے احکام شریعت کے ان پہ اعتراضات کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس علم کیا ہے؟ ان کو علم ان کے پاس ہے نہیں ہے، چند وہ کتابیں پڑھ لی ہیں اور یہ یعنی انگریزوں کی کتابیں پڑھ لی ہیں، انگریزوں کی جو تعلیمات ہیں جو انگریزوں نے ان کو دین پڑھایا ہے وہی وہ پڑھ کے آئے ہیں اور جو ہے قرآن پاک اور حدیث پاک پہ اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ایسی نالائقی سے ہم سب کو حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ ایک آدمی حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کہ حضرت میرا دل چاہتا ہے کہ میں عیسائی ہو جاؤں۔ حضرت نے اس سے ایک دن سمجھایا کہ ایسا نہیں کہ کہتے ہیں، پھر دوسرے دن آیا اور کہا کہ وسوسہ پھر دوبارہ آ رہا ہے، جی چاہتا ہے کہ عیسائی ہو جاؤں۔ پھر حضرت نے اس کو سمجھایا، تیسرے دن پھر آیا، پھر یہی کہا جی چاہتا ہے کہ عیسائی ہو جاؤں۔ حضرت نے اس کو ایک زوردار تماچا مارا اور فرمایا کہ کمبخت جا، عیسائی ہو جا، اللہ اور رسول تیرے محتاج نہیں ہیں، تو اسلام کا محتاج ہے، اسلام تیرا محتاج نہیں ہے، ساری دنیا کافر ہو جائے تو اللہ کی عظمت کو ایک ذرہ نقصان نہیں پہنچ سکتا، اگر ساری دنیا ولی اللہ ہو جائے تو اللہ کی عظمت میں ایک ذرہ اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمارے اسلام سے اور کفر سے بے نیاز ہے، یہ ہم اسلام لا کر اپنا فائدہ کر رہے ہیں۔ پھر اس ایک مہینے کے بعد وہ آیا اور اس نے کہا کہ حضرت آپ کے اس ایک تماچے نے کام بنا دیا، سارے وساوس بالکل ہی ختم ہو گئے۔ فرمایا کہ جن صاحب کا یہ قصہ بیان کر ہوا تھا، میرے شیخ نے فرمایا کہ وہ اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا، اعظم گڑھ سرائے میر میں حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں وہاں جلسہ تھا، معذور تھے، ایک آدمی کندھے پر بیٹھ کر سینکڑوں میل دور سے آئے تھے، تو انہوں نے حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اسی انداز میں اپنا تعارف کرایا کہ میں آپ کا پیر بھائی ہوں جس کے متعلق آپ نے حضرت کے ملفوظات میں پڑھا ہے کہ جس کو عیسائی ہونے کا وسوسہ آیا تھا، حضرت قیم الامت نے ایک تماچا مارا تھا، اس تماچے سے اس کا وسوسہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا، میں ہی وہ شخص ہوں۔ تو ان اللہ والوں کے تماچوں سے بھی ایمان عطا ہوتا ہے دوستو، سبحان اللہ، یہ ان کی برکت و کرامت ہے۔ حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا کہ میرے دل میں یہی آیا کہ اس کو ایک تماچا لگاؤں، اس کا علاج یہی ہے، لہذا یہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو گئے، لیکن تماچا لگوانے کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بزرگوں سے درخواست کرتے پھر غزل مجھے بھی ایک تماچا لگا دیجیے، بہت وسوسے آ رہے ہیں۔ ارے وہ شیخ ہے، جس کے لیے جو علاج تجویز کرے وہ اس کے لیے مفید ہوگا، خود اپنے لیے کوئی تجویز نہیں کرنا چاہیے کسی قسم کا علاج۔ تکلیف مانگنے کی اجازت نہیں ہے، آ جائے تو سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے آ گئی ہے، اگر شیخ ڈانٹ دے، تماچا لگا دے، جوتے مار دے، سب چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ سمجھ لیں کہ جب آپ تیار ہیں کہ شیخ اگر جوتے بھی لگائے میرے سر پہ میں تیار ہوں کھانے کے لیے، تو سمجھ لیں کہ آپ نے جوتے کھا لیے، لیکن اس کی تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ شیخ میں جوتے مارے، تماچے مارے اور میرے جو ہے وہ مجھے ڈانٹ لگائے۔ اگر آ جائے تو سمجھے کہ اللہ کی طرف سے ہے، میری تربیت کے لیے، میری تربیت کے لیے ہے یہ۔ اور جتنے زیادہ ناز اٹھائیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرمائیں گے. تو اس طرح سے ایک شخص سے بنگلہ دیش کے بہت بڑے عالم تھے حضرت کی معلوم تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک تماچا لگایا تھا ان کو. اس کا اثر یہ ہوا تھا کہ بڑے بڑے علماء بنگلہ دیش کے وہاں ان کے پیچھے پہ چلتے تھے. اللہ نے اتنا دین کا کام لیا تو کسی نے کہا کہ حکیم الامت کے ایک تماچے کا یہ اثر ہوا ہے, اگر دوسری گال پہ دوسرا تماچا لگاتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. تو دوستو یہ اللہ والوں کے تماچے میں بھی یہ ایمان اللہ عطا کرتے ہیں. آج امریکہ اور روس وغیرہ کے رسالے پڑھ کر بعض گمراہ لوگ کالج کے بھولے بھائی لڑکوں کے سامنے اسی طرح کی تقریریں کرتے ہیں کہ لڑکے بھی گمراہ ہو جائیں گے. نشیح نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا بھی نہیں چاہیے, نہ ان کی تقریر سننی چاہیے, نہ ان کے واعظ پڑھنے چاہیے. جو لوگ ہمارے شاہراہ اولیاء پہ نہیں, اللہ والوں کے راستے پہ نہیں ہے, صحیح دین پیش نہیں کر رہے, ان کے لٹریچر بھی نہ پڑھو, ان کی تقریریں بھی نہ سنو, ان کے مجالس میں بھی نہ جاؤ, بلکہ وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ. ایسے لوگوں کے ساتھ ایک سیکنڈ بھی بیٹھنا جائز نہیں ہے. ایسی تقریر ہو تو وہاں سے فوراً اٹھ کے چلے جاؤ. سب سے اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ بھائی اگر وہاں بیٹھا ہوا کہ اس کو صاف صاف کہہ دو کہ تم نالائق ہو, قرآن کے مخالف ہو, اپنے کو مسلمان کہنا چھوڑ دو. اگر اتنی ہمت نہیں ہے, نوکری کا ڈر ہے نوکری چھوٹ جائے گی, تو وہاں سے اٹھ کے بھائی چلے جاؤ. اتنا تو کر سکتا ہے آدمی, اتنی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی ہے, اتنا تو اختیار ہمارے پاس ہے. تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ شاہ محمود کا نے اپنے تمام وزیروں سے کہا کہ میری مملکت کا سب سے قیمتی حسین موتی توڑ دو, تو وزیروں نے ڈر کے مارے انکار کر دیا. پھر شاہ نے اپنے وفادار غلام ایاب سے کہا تو اس نے پتھر اٹھا کر فوراً موتی توڑ دیا. شاہ نے ایاب سے کہا کہ میرے وزیروں کو بتاؤ کہ تم نے موتی کیوں توڑا, تو کہنے لگا کہ امر شاہ بہتر بقیمت یا گوہر. دوستو بڑی قیمتی نصیحت ہے, یہ بڑی قیمتی نصیحت ہے. شاہی حکم زیادہ قیمتی ہے یا یہ موتی زیادہ قیمتی ہے؟ یہ لڑکیاں یہ لڑکے ان کو موتی سمجھ لو, یہ اللہ کے موتی ہیں, یہ حسن کے موتی ہیں, لیکن خدا کے حکم کے سامنے ان لاشوں کی کوئی قیمت نہیں ہے. اللہ کا حکم زیادہ قیمتی ہے یا یہ انٹرنیٹ زیادہ قیمتی ہے؟ اللہ کا حکم زیادہ قیمتی ہے یا چچا زاد بہنیں یا چچا زاد بھائی زیادہ قیمتی ہیں؟ ہر معاملے کے اندر یہی جواب دے اپنے نفس کو, امر شاہ بہتر و قیمت یا گوہر. کس کی قیمت زیادہ ہے, اللہ کے حکم کی زیادہ قیمت ہے یا ہمارے دل کی زیادہ قیمت ہے؟ تو ان سے نگاہیں پھیر لو, چاہے یہ تم کو بد اخلاق کہیں, چاہے یہ تم کو کہیں کہ جتنے بھی ملا ہوئے ان میں کوئی انسانیت نہیں ہے, بالکل ہی گرے ہوئے لوگ ہیں. یہ کہتے ہیں تو کہنے دو بھائی. عشق کی ذلت بھی عزت ہو گئی, عشق کی ذلت بھی عزت ہو گئی, لی فقیری بادشاہت ہو گئی. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ نے سنایا کہ جب وہ اللہ والوں کا لباس پہن لیا, ٹخنے اوپر آ گئے, داڑھی رکھ لی, لمبا کرتا پہن لیا, تو لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے اور ایسے سے جملے کستے تھے. خواجہ صاحب کو تکلیف ہوتی تھی کہ محسن صاحب جا رہے ہیں وغیرہ. تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ اللہ والوں کی عجیب شان ہوتی ہے, بدلہ نہیں لیتے, کچھ کہتے نہیں ہیں, مخلوق سے کچھ نہیں کہتے, جتنا ہی ستائے مخلوق ان کو ستا رہے, لیکن اپنے دل کی داستان اپنا دکھڑا جو ہے وہ اللہ سے روتے ہیں ہمیشہ اور اللہ کو بتاتے ہیں. مخلوق سے انتقام نہیں لیتے, ان جھگڑوں میں پڑتے ہی نہیں ہیں وہ. جیسے یوسف علیہ السلام کے جب بھائی آئے تھے تو جھگڑوں میں نہیں پڑے تھے کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ یہ کیا, نہیں. آپ نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم, اور پھر لکھا ہے کہ من ينظر الى مجاری القضاء لا يفنی ایامہ بمخاصمۃ الناس, کہ جس شخص کی نظریں مجاری قضاء پر ہوتی ہیں, یعنی جہاں سے فیصلے جاری ہوتے ہیں, جس کی نظریں عرش اعظم پہ ہوتی ہیں, لا یفنی ایامہ, اپنے قیمتی لمحات کو ضائع نہیں کرتا لوگوں کے جھگڑوں میں, لوگوں کے جھگڑوں میں اپنے قیمتی لمحات کو ضائع نہیں کرتا, بلکہ بل یقول لا تثریب علیکم اليوم, بس وہ اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے. ہے نا اللہ تعالیٰ بھی چھوڑ رہے. تو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے, انہوں نے کچھ نہیں کہا کسی کو, بس آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے بات کر رہے ہیں اور شیر فرما رہے ہیں کہ ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب. جس نے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے مخلوق کا ڈر نکال دیتے ہیں, مخلوق کا خوف نکال دیتے ہیں. ساری دنیا سے اس کا یعنی اس کی امیدیں بالکل ختم کر دیتے ہیں اور اس کو صرف اپنا امیدوار بنا دیتے ہیں. ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب, تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے, تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے. تو میرے پیارے دوستو, اگر ہمیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم انسان نہیں ہیں, بگڑے ہوئے اخلاق ہیں ہمارے, تو کہنے دو, ہمیں ان کی پرواہ نہیں کرنی. مثلاً چچا زاد بہن نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھائے اور آپ اس نے مسافر سے ہاتھ کھینچ لیا تو ناراض ہوتی ہے, تو وہ ناراض ہوتی ہے تو نہ ناراض ہونے دو. شاہی حکم زیادہ قیمتی ہے یہ زیادہ قیمتی ہے, بتائیے. چند دن عمل کر کے دیکھیں, تھوڑی سی قربانی کر کے دیکھو اور پھر دیکھو کہ کیا ملتا ہے. اس طرح باتیں نہیں ہیں میرے دوستوں, اللہ والوں نے زندگی گزار کر ہمیں دکھائی ہے. جو مزے ان اللہ والوں کو ملے ہیں, اللہ وہ مزے آج بھی ہمیں دینے کے لیے تیار ہے, لیکن ہمیں کچھ قربانی تو دینی پڑے گی نا. تو دیکھو کیا, جو شخص اللہ کے لیے اپنے دل کو ویران کرتا ہے, یعنی ناجائز اور حرام آرزوں کا خون پیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا ایمان جلے بھنے کباب کی طرح لال کر دیتا ہے, جس کی خوشبو سے کافر بھی مسلمان ہو جاتا ہے. تو جو اللہ کو خوش کرتا ہے, اس کے دل کو اللہ اتنا خوش کرتا ہے کہ بادشاہ اس کی خوشیوں کو سمجھ نہیں سکتے. اللہ والوں کے دلوں میں خوشی کا کیا عالم ہے؟ جو خوشی پیدا کرنے والے کو خوش کرتا ہے تو کیا وہ مالک اس کو خوش نہیں کرے گا؟ دوستوں ذرا سوچو تو, کس کریم مالک سے پالا پڑا ہے, ہمارا اس کریم مالک سے واسطہ ہے جو ایک نیکی پر 10 نیکیاں دیتا ہے. قرآن پاک میں اعلان ہو رہا ہے, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, ایک نیکی پر 10 نیکیاں دیتا ہے, بلکہ اور بڑھا کر 700 سے بھی زیادہ کر دیتے ہیں. تو اگر اللہ پر ایک خوشی, سنو غور سے, ایک خوشی قربان کرو گے تو 10 خوشیوں کا تو پکا وعدہ ہے. اگر ایک خوشی کو اللہ پر فدا کر دیا تو اللہ تعالیٰ 10 خوشیاں دیں گے. اور اللہ جو خوشی دیتا ہے تو چونکہ اللہ کی ذات غیر محدود ہے, لہذا ان کی عطا بھی غیر محدود ہے, تو دل میں غیر محدود خوشیاں بھر دے گا. کیسی بات ہے, اللہ ایک نیکی پر 10 نیکیاں دیتا ہے, بلکہ اور بڑھا کر 700 سے بھی زیادہ کر دیتا ہے. تو اگر اللہ پر ایک خوشی قربان کرو گے تو 10 خوشیوں کا پورا پکا وعدہ ہے نا. ایک خوشی آپ کے بدلے 10 خوشیاں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. اگر ایک خوشی کو اللہ تعالیٰ فدا کر دیا تو اللہ تعالیٰ 10 خوشیاں دیں گے. اور اللہ جو خوشی دیتا ہے, چونکہ اللہ کی ذات غیر محدود ہے تو ان کی عطا بھی غیر محدود ہے, وہ دل میں غیر محدود خوشیاں عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی محبت کاملہ ہم سب کو نصیب فرما دے. اور اللہ تعالیٰ جو باتیں بھی یہاں پڑی ہیں سنی ہم نے, اللہ اپنی رحمت سے سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے, آخرت بھی بنا دے. اے دونوں جہاں کے مالک, ہم دونوں جہاں کی خوشیاں عطا فرما دے. اے اللہ, آپ ہماری خوشیوں سے بے نیاز ہیں. اے اللہ, آپ ہماری خوشیوں سے بے نیاز ہیں, ہم آپ کی خوشی کے محتاج ہیں. اے اللہ, اپنی رحمت سے ہم سب کی اصلاح فرما دیجئے. یا اللہ, جو جس گناہ کی عادت ہے ہمیں, یا اللہ, جو کانٹے آپ کے راستے میں ہیں, جو کانٹے ہمیں آپ کی ذات پاک سے دور کر رہے ہیں, یا اللہ, جو دل میں کانٹے گھسے ہوئے ہیں نافرمانی کے, گناہوں کے, اے اللہ, خبیث لذتوں کے جو کانٹے گھسے ہوئے ہیں, اے کریم مالک, ان کانٹوں کو نکال دیجئے. اپنی محبت کا گلستان, اپنی محبت کے پھول ہمیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ, ہماری اولاد کو, گھر والوں کو, سب کو نیک بنا دیجئے. اور ہمارے بزرگوں کی جو باتیں ہیں جو تعلیمات ہیں 100% یا اللہ ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، جو اولیاء اللہ کو جو مزے عطا فرماتے ہیں ہم سب کو مزہ عطا فرما دے، اے اللہ جو پریشانیاں ہیں جو مقروض ہیں قرضے کی ادائیگی کے انتظام فرما دیجئے، سب پریشانیاں دور فرما دیجئے، یا اللہ جو رشتے کے لیے پریشان ہیں ان کو اچھا رشتہ عطا فرما دیجئے، اے میرے اللہ جو جو ہماری پریشانیاں ہیں جو حاجتیں ہیں اپنی رحمت سے ان کو پوری فرما دیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین.